بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے دوسرے مقدمے کے تیسرے حصے پر، اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آخری حصہ مقدمے کا، اور اگلے درس سے انشاءاللہ اس کتاب کا باقاعدہ جو متن ہے اس کی شرح کا آغاز کریں گے. مقدمے کا تیسرا حصہ، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. پچھلے دروس میں گزر چکا ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے تعلق سے، اور یہ بیان کیا تھا کہ توحید ربوبیت میں زیادہ نزاع نہیں ہوا لوگوں کا، کیونکہ ربوبیت انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، جیسے کہ فرعون نے کہا ربکم الاعلی، یہ ہوا ہے. لیکن خالق کے وجود کو، مالک کے وجود کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے، کچھ انہیں عرب بھی تسلیم کرتے ہیں. اور اصل جو دعوت تھی رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تھی توحید الوہیت کی. اور ان دونوں میں، توحید ربوبیت الوہیت میں، اہل قبلہ کا نزاع زیادہ نہیں تھا. اہل قبلہ کا نزاع کس مسئلے میں ہوا؟ آج کے درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ توحید کی کون سے قسم ہے جس میں اہل قبلہ کا زیادہ اختلاف اور زیادہ نزاع ہوا ہے، اور پھر بدعت کی تاریخ، آج کے درس میں ہم جانیں گے بدعت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا تاریخ ہے اس کی. سب سے پہلے بدعت کون سی تھی، اور کس طریقے سے بڑھتی گئی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات تک جا پہنچی ہے. اور اگر آپ ویسے تاریخ دیکھنا چاہیں شرک اور بدعت کی، تو پہلے بھی گزر چکا ہے سورۃ نوح کی تفسیر میں، آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، جس میں بتوں کے نام ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ اولیاء صالحین کے نام تھے. حقیقت یہ بت نہیں تھے، یہ اولیاء صالحین تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو قبروں پر شیطان کو وسوسہ کیا کہ قبروں پر جا کے مجاوری کرو اور اللہ کو پکارو. پھر جب علم جاتا گیا، پھر ان کو معبود بنایا گیا، پتھر تراشے گئے، پھر پتھر نصب کیے گئے، پھر پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا. الغرض کہ بدعت القبور سے بات شروع ہوئی اور شرک اکبر پر جا کے انتہا ہوئی. وہ سندرمی کی روایت پہ آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا قصہ، جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور لوگ گٹھلیوں میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اجتماعی ذکر کر رہے تھے، کو سختی سے وہاں سے نکال دیا. تو یہ ابتدا ہمیں ملتی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. آج کے درس ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کس طریقے سے پیارے انداز میں، اس کے بعد کیا ہوا، اب قصہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیسری قسم جو ہے جس میں زیادہ نزاع اہل قبلہ کا ہوا ہے، وہ ہے توحید اسماء و صفات. اس میں سب سے زیادہ نزاع ہوا ہے، کثر فیہ الخوض، اور اس میں لوگوں کو تین قسمیں ہو گئے ہیں، اتنی ممثل ہے معطل اور معتدل. اور معطل جو ہے یا تو تکذیب کرنے والا ہے یا تحریف کرنے والا ہے، ممثل مثلیت بیان کرنے والا، یعنی خالق و مخلوق ایک جیسے ہیں اسماء و صفات کے اعتبار سے، اسے ممثل کہتے ہیں. معطل انکار کرنے والا، تعطیل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات سے مجرد کر کے الگ کرنے والا. اور تیسرا معتدل ہے، میان روی کا راستہ اختیار کرنے والا. اور جو معطل ہے یا تو وہ جھٹلانے والا ہے یا تحریف کرنے والا، اما مکذب و اما محرف، یا تکذیب ہے یا تحریف ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیم رحمہ اللہ، سب سے پہلے بدعت جو ہے جو امت میں وجود میں، وہ ہے بدعت الخوارج. کیونکہ ان کو جو سردار ہے، اس نے خروج کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے کہتے ہیں ذو الخویصرہ التمیمی، بنی تمیم میں سے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مال غنیمت پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو اس شخص نے کہا یا محمد اعدل. دیکھیں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جرت دیکھیں، اور کتنی سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، پتھر دل لوگ جن کو کوئی ادب اخلاق کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. یا محمد اعدل، انصاف کرو، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. اسے بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، بہر مشکل سے معروف ہے، مختصر شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلا خروج تھا امت اسلامیہ میں، سب سے پہلا خروج تھا. پھر فطرت بڑھتی گئی سیدنا عثمان کی خلافت کے آخری حصے میں، اور جو فطرت سیدنا علی و سید معاویہ رضی اللہ عنہم کے بیچ میں ہوا تھا اس میں بڑھتی گئی. پھر انہی خوارج نے مسلمانوں کو تکفیر کی ہے اور ان کو پھر خون ریزی بھی کی ہے. تو یہ سب سے پہلی بدعت تھی جو امت اسلامیہ میں وجود میں آئی. کون سی بدعت؟ الخوارج. پھر شخص فرماتے ثم حدث بدعت القدریہ مجوسی هذه الامه. اس کے بعد پھر قدریہ کی جو بدعت ہے، جو تقدیر کے منکر ہیں، جسے قدریہ کہتے ہیں، معتزلہ بعد میں ان کو چھوڑیں، بعد وہ مکس کر دیتے ہیں، قدریہ معتزلہ، معتزلہ بعد میں آئے ہیں، وہ بھی ان کا ذکر بھی آگے آ گیا، لیکن قدریہ سب سے پہلے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. وہ فرق بھی آگے بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. جسے اس امت کے مجوس کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، شیخ بہنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی تقدیر نہیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی نہیں ہے، بلکہ سردار جو ان کے غالی سردار تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں ہے، تعالیٰ کے علم میں بھی نہیں ہے، اور لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو لوگ کرتے ہیں جب تک کہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. اللہ کے علم یہ نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے انکار کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ. اب کب کسی نے پیدا ہو، جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا اللہ کے علم نہیں ہے. کب کسی نے کیا عمل کرنا ہے، کب کسی نے کوئی کیا کہنا ہے، جب تک وہ کہے گئے کرے گئے اللہ تعالیٰ کے علم نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور کہتے کہ سب چیزیں جو انوف ہیں کہ انسان خود مختار ہے اور خود کرنے والے، اس کی کوئی تقدیر نہیں ہے. اور ان لوگوں کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ ادرکو آخر عصر الصحابہ، صحابہ کے آخری زمانے میں تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن الصامت، اور بھی صحابہ اس جو زمانے میں رہتے تھے، اس وقت ان لوگوں کا یعنی وجود ہوا صحابہ کے آخری زمانے میں. پھر اس کے بعد ارجاء کی بدعت ہوئی، اور بہت سارے تابعین کا زمانہ تھا جس میں بہت سارے تابعین موجود تھے. اور مرجئہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یعنی پہچان یہ ہے، یہ ہم تو جانتے ہیں کہ جو ایمان سے عمل کو خارج کر دیتے، معروف ہے، لیکن ان کی جو اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا، ان کا یہ نعرہ تھا یا ان کا یہ پہچان تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ کوئی نافرمانی، کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی. آپ مومن ہیں، آپ کے لیے کافی ہے، آپ کوئی بھی گناہ کر سکو، یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایمان کم ہو ہی نہیں سکتا. انسان جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو عمل ہے نافرمانی کرنا، اس عمل کا اس ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات وہی ہے. لیکن ان کا نعرہ کیا تھا؟ انہ لا تضر مع الایمان معصیہ، ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر زنا کرتا ہے، زنا کرتے ہو یا چوری کرتے ہو یا شراب پیتے ہو یا کسی قتل بھی کر دیتے ہو، جب تک تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کامل ہے، اگرچہ نافرمانی کرتے رہو. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجئہ کا عقیدہ ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نقل کر رہے ہیں کہ قدری مرجئہ کا جو یہ باتیں تھیں جسے صحابہ نے رد کیا تھا، تابعین نے رد کیا تھا، یہ طاعت اور معصیت اور مومن اور فاسق کی حد تک تھا، اللہ اپنے رب کے صفات تک رسائی نہیں کی تھی. معاملہ کس حد تک تھا؟ یہاں تک تھا صرف. اس کے بعد میں پھر بڑے عقل مند قسم کے قوم آئے جو اپنے آپ کو بڑے تیز سمجھتے تھے عقل کے اعتبار سے، سمارٹ جسے کہتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عقل وحی پر مقدم ہے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بیچ والے قول لیتے ہیں، مرجئہ اور خوارج کے بیچ والا، جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جیسے کہ مرجئہ کہتے ہیں، اور کافر بھی نہیں جیسے کہ خوارج کہتے ہیں، بلکہ وہ منزلت بیچ کی منزلت میں کہیں پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص سفر کرتا ہے اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جب اپنے شہر سے نکل جاتا ہے اور دوسرے شہر تک ابھی پہنچتا نہیں، تو بیچ میں جب ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دونوں شہروں کے بیچ میں. مثال دیکھیں، عقل والے عقل، سبحان اللہ کیسے مثالیں دیتے ہیں. اب اس مثال کو اس میں فٹ کر رہے ہیں، ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہ اپنے شہر میں اور نہ اس شہر میں جہاں پر اس نے پہنچنا ہے، تو بیچ میں کہیں پہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ بھی بیچ میں کہیں پہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں آخرت میں ان کا یہ ہے کہ جو خوارج وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نعوذ باللہ جہنم میں ہیں، مخلد فی النار نعوذ باللہ. اچھا، اس کے بعد پھر جو بدعت وجود میں، بدعت الجہمیہ، اسے ظلمت اور جہمت بھی کہتے ہیں، جسے جہب بن صفوان اور اس کے مقلدین متبعین نے ایجاد کی ہے، انہیں جہمیہ کہتے ہیں. اور یہ بدعت جو ہے اس کا تعلق صرف ناموں سے نہیں ہے، یا مسلم ہے یا کافر یا فاسق ہے یا کیا ہے، یا احکام کے تعلق سے نہیں، مومن ہے کافر ہے فاسق ہے، وہ نہ ہی منزلت والی بات کرتے ہیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات تک لوگوں نے رسائی کی ہے، خالق سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچے ہیں. اور دیکھیں شیخ صاحب کس طریقے سے تجرید کے ساتھ آہستہ آہستہ بدعت بڑھتی گئی، شروع میں بدعت کہاں پر تھی، اور آہستہ آہستہ کس طریقے سے اپنے خالق تک لوگوں نے رسائی کرتے ہوئے اس بدعت کو بڑھاتے ہوئے رب تک پہنچا دیا نعوذ باللہ، اور خالق کو مخلوق کی منزلت میں پہنچا دیا. اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اور اس طرح جو عقل اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مانتا ہے اسے لیں گے، جو نہیں مانتا وہ نہیں لیں گے. اس طریقے سے بدعت بڑھتی گئی ہے، کیونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہو، عقل نہیں مانتی اللہ تعالیٰ کو کوئی نام، اسے مشابہت لازم آتی ہے جہمیہ جو سوچتے تھے. تو اس لیے بدعت جہمیہ کی اور معتزلہ کی وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے پھر لوگوں کو مختلف قسمیں وجود میں آئی. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے دیکھیں لوگوں کی کتنے قسمیں ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے قسم ان لوگوں نے کہا کہ ایک ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وجود یا عدم کے ساتھ وصف کریں، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. کیونکہ اگر وجود سے وصف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو موجودات کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور اگر عدم سے وصف کرتے ہیں تو پھر معدومات جو غیر موجود ہیں ان سے مشابہت ہوتی ہے. تو ہمارے اوپر واجب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفی الوجود والعدم عنہ، دونوں کو نفی کریں، وجود کی نفی بھی کرنی ہے اور عدم کی نفی بھی کرنی ہے. اور جس طرف ہو گئے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خالق کو تشبیہ دینی ہے ممتنعات مستحیلات سے، یعنی وہ تشبیہ سے بھاگے ہیں کہ موجود نہیں، کیونکہ موجودات موجود ہیں مشابہت ہوتی ہے، معدوم کو معدومات بھی مشابہت ہوتی ہے معدومات سے، تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، دونوں کی نفی ہے، سبحان اللہ. اچھا، جس تشبیہ سے بھاگے ہیں، اب یہ تشبیہ ممتنعات سے نہیں ہے کیا؟ اب مستحیل ممتنعات میں تو ہے نا، سبحان اللہ. کیونکہ تقابل عدم الوجود تقابل نقیضین ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ بھی عقلی قاعدہ ہے، یعنی عقلی قاعدہ سے بھی مار کھا گئے. عقل کو مقدم کرتے کرتے عقل و منطق کے قاعدے پر اگر اپنی بات کو تولے تب بھی ان لوگوں کی بات غلط ہے، کیونکہ جو نقیضین لا اجتماعین ولا ارتفعان، جو دونوں کنٹرڈکٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو کنٹرڈکشن میں ہوتی ہیں، نقیض ہوتی ہیں، وہ کبھی ایک ساتھ جڑ نہیں سکتی اور نہ ہی ان کا کوئی وجود ہوتا ہے. اور بنی آدم ہر انسان کی عقل جو ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے، جس طرف یہ عقل مند لوگ، جو اپنا کو عقل مند کہتے ہیں لوگ گئے ہیں، نہ اس کا انکار بھی کرتی ہے اور اور کبھی قبول نہیں کرتی، جو عقل مند یعنی عام عقل والے جو انسان ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فانظر کیف فر من شیء فوقعوا فی اشر منہ، دیکھیں کس طریقے سے لوگ ایک چیز سے بھاگے ہیں اور اس سے زیادہ شر میں جا گرے ہیں. اچھا، دوسرے قسم کے لوگ اسماء و صفات کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ عقیدہ ہے کہ ہم نفی تو سے تو اللہ تعالیٰ موصوف کریں گے لیکن اس بات سے موصوف نہیں کریں گے. یعنی لوگوں نے یہ اللہ کے جائز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صفات کو سلب کیا جائے جو منفی صفات ہیں, لیکن ثابت نہیں کیا جائے گا. یعنی بات نہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, بلکہ کہیں گے کہ مرا ہوا نہیں ہے. لا نقول حی وانما نقول ليس بمیت حی, کیونکہ زندہ موجود ہیں. ان کی جو سپر عقل جس کو سمجھتے ہیں, ان کی سپر عقل کے نزدیک کیا ہے کہ کیونکہ انسان بھی زندہ ہے, حیوان بھی زندہ ہے, مخلوق فرشتے بھی زندہ, مخلوقات زندہ ہے, تو خالق بھی زندہ ہے, تو حی کے لفظ میں دونوں مشابہت ہوتے ہیں. اس لیے ہم حی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے لیس ابھی میت. تو نفی کی صفات کو جو مثبت ہے اس کی نفی کو ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی عقل کہہ رہی ہے جس کے پیچھے لوگ اندھا دھند چل پڑے ہیں. اچھا, ولا نقول علیم بل نقول ليس بجاهل. اب علیم اللہ کی صفت ہے, قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ موجود ہے. کہتے ہیں اگر بتاؤں گا کہ اس کا انہوں نے کیا نکالا ہے. اچھا, وہ کہیں گے ہاں علیم نہیں کہیں گے اس قسم کے لوگ جو ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے, دوسرے قسم کے لوگ. لیکن ہم کہیں لیس بھی جاہل, وہ جاہل نہیں ہے. تو جہالت کی نفی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم. اور اس طرح کے شیخ صاحب کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم کو مثبت صفت جو ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں تو موجودات سے مشابہت ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اس زعم کے مطابق جو جتنی موجودات ہیں سب متشابہ ہیں, جتنی موجودات ہیں سب مشابہت موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. لیکن نفی, کیونکہ نفی عدم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نفی کی صفت سے اللہ تعالیٰ موصوف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ لیس ابھی جاہل لیس ابھی میت. اب جاہل تو عالم ہوگا نا, لیکن عالم نہیں کہیں گے کیونکہ مخلوق میں صفت موجود ہے. اچھا, لیس ابھی میت ٹھیک ہے, مردہ نہیں ہے. اچھا, حی کیوں نہیں کہتے زندہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی کتنی جگہ اللہ نے فرمایا ہے, کہتے حی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق حی ہے, سبحان اللہ. اچھا, آگے دیکھیں, شبن عثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ موجودہ جو قرآن و سنت میں موجود اللہ کے صفات میں جو اثبات ہے وہ نفی سے زیادہ ہے. دیکھ لیں آپ, صفات منفیہ ہیں, لا تأخذه سنة ولا نوم, صفات منفیہ ہے. کتنی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, صفات منفیہ ہیں. اچھا, مثبت کتنی ہے؟ دیکھیں آپ, قرآن مجید میں تقریباً اکثر آیات کے اختتام اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات سے ہوتا ہے. سبحان اللہ, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے آگے دیکھیں, السمیع العلیم, سمیع البصیر. اچھا, پھر شیخ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قیل لهم, ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے سمیع بصیر, اس کے بارے میں کیا کہو گے تم لوگ؟ وہ کہتے ہیں باب الاضافات ہے, یہ اللہ کی طرف منسوب ہے صرف, حقیقت نہیں ہے, نسبت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت ہے سمع کی اور بصر کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو سنتی ہے اور دیکھتی ہے. اللہ اس مخلوق کا خالق ہے, اس مخلوق کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا ہے. دیکھیں عقل کیسے ماری گئی. اللہ تعالیٰ مخلوق سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم سنتے دیکھتے ہیں نا, انسان سنتا بھی دیکھتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اللہ نے فرمایا سمیع بصیر ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء, یہ صفات منفیہ. دیکھیں اجمالی طور پہ وہو السمیع البصیر کیا ہے؟ مثبت صفات ہیں. اچھا, اب یہ سمیع البصیر اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہیں گے مانتے ہیں اللہ قرآن ہے, قرآن مجید میں, اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن باب الاضافات ہے, یہ صرف منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, حقیقت نہیں. اچھا, منسوب کیسے بھائی؟ منسوب اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو سنتی اور دیکھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ مخلوق کا خالق ہے. تو جو صفت اس مخلوق کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے جب ہم کرتے ہیں اس مخلوق کی, تو یہ اس مخلوق کی نسبت کے ساتھ ساتھ اس کی ان صفات نسبت بھی ہو جاتی ہے, اس لیے سمیع اور بصیر ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس کے اور پھر گروہ آیا, ان لوگوں نے کہا یہ جو جتنی بھی صفات ہیں یہ مخلوقات کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کوئی صفت ہم ثابت نہیں کریں گے. اچھا, یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے, یعنی یہ فلاسفہ جہمیہ معطلہ کے دو جو دو اقوال میں نے بیان کی ہیں, یہ اب ایک گروہ نہیں ہے، یہ ایسے ان گروہوں میں یہ سب چیزیں کامن ہیں، جہمیہ، فلاسفہ اور معطلہ جو ہیں. معطلہ تو تعطیل کرنے والے، تو سب انکار کرنے والے. لیکن جو بھی میں نے باتیں کی ہیں، جہمیہ نے باتیں کہاں سے لی ہیں؟ یہ فلاسفہ، جو فلسفے کی بات ہوتی ہے یونانی وغیرہ، وہاں سے جو ہمیں صفوان نے جا کے وہ کیا ہے، اور شیطانی وسوسوں کے ساتھ ساتھ اس بندے نے یہ بدعقیدگی ایجاد کی ہے. اچھا، تیسری قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء جو ہیں، پیارے نام جو ہیں، نام تو ثابت کرتے ہیں لیکن صفات ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ معتزلہ ہے، نوٹ کر لیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ناموں کو تو ثابت کیا ہے لیکن صفات کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، قدیر، علیم، حکیم، سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن آگے دیکھیں، لیکن قدیر بلا قدرہ، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، علیم بلا علم، حکیم بلا حکمہ. جب صفات کو نکال دیتے ہیں آپ، نام مجرد رہ جاتے ہیں. اب نام کی پہچان صفت سے ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. تو نے کہا ہم یہ تو مانتے ہیں، کیونکہ لوگ دھوکے میں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرتے ہیں صحیح طریقے سے. نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ثابت کرنے کا، صحیح طریقے صرف اہل سنت جماعت نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت. بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کیا، صفات کا انکار کیا. مطلب یہ ہے ان کے نزدیک حقیقت جب آپ صفت، نام کو صفت سے مجرد کر دیتے، نکال دیتے، تو کہاں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنا ایمان رکھا ہے؟ وہ تو اصل میں دونوں کو ممکن ہیں. لیکن جہمیوں کی مخالفت کرتے ہوئے جب دونوں کا انکار کیا جہمیوں نے، انہوں نے بھی مزید عقل کو آگے کر کے کہا کہ نہیں، نام تو موجود ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، تمہارے کہنے کے صرف نسبت مخلوق کی طرف ہے، یہ غلط ہے تمہارے قول. اب پھنس گئے. اچھا، اگر نسبت غلط ہے پھر کیا کہو گے؟ صفت تو مشابہت ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ. یہاں پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ تمہارا صفت مشابہت کرتے ہیں، نام مشابہت نہیں کرتا. وہ کیسے؟ ہم نام کو صفت سے نکال دیں گے، صفت کو نام سے نکال دیں گے تو بچے گا کیا؟ نام بچے گا. ہم نام پہ ہمارا ایمان ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تم غلط ہو، ہم صحیح ہے. دیکھیں کس طرح سے معمول بنا دیا. سیدھا سادہ مسئلہ ہے. واللہ سب سے آسان وسطیت کا طریقہ جو اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے. اچھا، چوتھے قسم کے لوگ آئے، وہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. دیکھیں، ان سب کی جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقل کو نقل کے آگے کرنا ہے، قرآن سنت سے آگے لے کے جانا ہے اور اس پر تولنا ہے. اچھا، چوتھے قسم کے لوگ ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام تو ثابت کرتے ہیں حقیقتاً، اور بعض صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں سب کو، جس کی عقل صحیح طریقے سے نشاندہی کرتی ہے، اور باقی کا انکار کرتے ہیں جن کی عقل جو ہے صحیح طریقے سے انکار کرتا ہے. اور ہماری عقل ان کے نزدیک کہتی ہے کہ صرف سات صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہیں، اور باقی جو وہ درست نہیں ہیں. اچھا جی، اور باقی کا ہم انکار کرتے ہیں تحریف، تکذیب نہیں کرتے، تحریف یعنی تأویل کے نام پہ، اسے تأویل کہتے ہیں، تحریف حقیقتاً. کیونکہ اگر انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو کفر ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تأویل کے نام پہ تحریف کر بیٹھے. اور یہ سات جو ہے نا، ایک یعنی بیت شعر کو اس میں جمع کیا علماء نے، لہ الحیات والکلام والبصر سمع وارادۃ وعلم مقتدر. الحیاۃ سب سے پہلی، وہ مانتے ہیں زندہ ہے، پھر کلام ہے، بصر ہے، سمع ہے، ارادہ ہے، علم ہے، قدرت ہے. وہ ترتیب دیکھیں، کہتے زندہ ہے لازمی، ترتیب کیا کہتے مخلوقات موجود ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا خالق زندہ ہے، خالق موجود ہے، موجود زندہ ہے، اس لیے زندگی کی صفت. پھر وہ جانتا بھی ہے کہ مخلوقات کو پیدا کیسے کرنا ہے، علم بھی ہو گیا. پھر وہ طاقت بھی رکھتا ہے مخلوقات کو پیدا کرنے کی، قدرت بھی ہو گئی، اقتدر. پھر جب مخلوق جو ہے سنتی، دیکھتی، بولتی ہے، تو خالق زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے وہ کلام بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. اچھا، پھر اسے چاہا بھی ہے مخلوق کو پیدا کرنا، ارادہ بھی ہو گیا. تو سات صفات ہیں، زندہ ہے اس کو مانتے ہیں، حی کو مانتے ہیں، ارادہ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ ہوا، علم ہوا، اور پیدا کرنے کی قدرت بھی ہے، چار. پھر کلام بھی ہے، سمع بھی، بصر بھی ہے. اچھا، مزے کی بات دیکھیں، یہاں پر بھی اہل سنت جماعت سے بالکل مفارقت ہے، وہ عقل کی بنیاد پر وہ مانتے ہیں، حقیقتاً نہیں مانتے ان چیزوں کو بھی، جیسے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. کیونکہ یہ رسالہ ہے جو یہ عقیدہ واسطیہ جو ہے، اس کے دو تہائی حصے سے زیادہ جو اسماء و صفات کے باب میں ہیں. اور حسن تصنیف میں سے دیکھیں، جب عثیم رحمہ اللہ نے جب مقدمہ کو بیان کیا تو جو کمی سے پورا کر دی اس مقدمے میں, یعنی توحید اسماء و صفات کو ابھی جو بیان کر رہے ہیں یہ صرف تاریخ ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اصل متن میں, تو تاریخ کا پتہ چل گیا. باقی تفصیل آپ کو انشاءاللہ مکمل ملے گی, اور انشاءاللہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ کے حکم سے چھوٹی سی دے کے بڑی سی بات پہ اگر کبھی بھی آ کے سامنے آ جائے تو بالکل کلیئر ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب یہ پورا کریں گے ہم. جو باقی چیز رہے گی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, مقدمے میں اس کی جو اصل بنیادی بات ہے وہ بیان کر دی ہے. تو اس طرح سے مکمل عقیدہ ہوا کہ نہ ہوا, سبحان اللہ. اور باقی جو اصول ایمان ہے اس کا بھی ذکر ہے الحمدللہ, آخرت پر ایمان ہے یا رسولوں پر یا دیگر جو ہے حکمران کی فرما برداری کے تعلق سے, اور کرامات اولیاء جتنے بھی اصول ایمان جو ہم نے 11 یا 12 بیان کیے تھے وہ سب انشاءاللہ موجود ہیں, اور تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں جو یعنی اشاعرہ ہیں, یہ صفات جو ہیں سات جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, ہم اس لیے ان کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ عقل نے اس کو ثابت کیا ہے, اور جو باقی صفات جن کا عقل نے ثابت نہیں کیا ہم ان کو نہیں مانتے ہیں, اور اس لیے شاعر نے بعض کو مانا ہے بعض کا انکار کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قسمیں ہیں تعطیل کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اور سب جو ہے جہب بن صفوان کی بدعت سے ان کا آغاز ہوا, سب سے پھر اس نے بدعت ایجاد کی تھی, وہ سب اس کے تقلید کرنے والے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے, کسی نے سب کا انکار ہے, کسی نے اسماء کا صفات کا انکار ہے, کسی نے بعض کو مانا اور بعض کو چھوڑا, تو سب جو ہیں اسی طرف سے. اور حدیث میں آیا ہے جس نے بھی اسلام میں کوئی نئی چیز بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کا گناہ اس پر بھی, اور تا قیامت جو لوگ کریں گے اس پر اس کا گناہ اور بوجھ اس پہلے شخص پر ہوتا رہے گا, نعوذ باللہ. تو جتنی بھی یہ باتیں آئی ہیں یہ سب ذمہ دار کون ہے اس کا؟ جہم بن صفوان ہے جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی شروع میں, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ, تحصیل حاصل یہ ہے میرے بھائیوں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس قوم کی کتابوں کو آپ دیکھتے ہیں جو لوگوں نے جمع کیے ہیں اس معاملے میں, تو اب عجب و عجاب دیکھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عقل مند مومن, تو چھوڑیں آپ دور کی بات ہے, ایک عقل مند انسان کیسے یہ باتیں کر سکتا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے نور کو تمس کر دے, ختم کر دے, تو کہاں سے وہ نور لے کے آئے گا؟ کتنی پیاری بات ہے. ولیکن من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور, جس کے اللہ تعالیٰ بصیرت کو ختم کر دے تو جیسے اندھا جو ہے اگر اس سورج کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے, ایک نبینا شخص ہے سورج کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کا نظر آئے گا سورج سے. اسی طریقے سے جسے اللہ تعالیٰ بصیرت ختم کر دے, مار دے, تو بڑی آیات اور بینات برہین جو ہے دلائل جو ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی, اور نہ بھی وہ کبھی سمجھ سکتا ہے, نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے اہل بدعت جو نور حق جب سامنے آ جاتا ہے تو کبھی قبول نہیں کرتے کیونکہ کوئی بصیرت مار دی گئی ہے, نعوذ باللہ, ان کی اپنی اس بدعقیدگی اور بدعات کی وجہ سے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت کرے, اور ان جتنے بھی بدعات ہیں اور یہ خطرناک چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور شیطان جو ہے بنی آدم انسان پر مختلف طریقے سے وسوسے کرتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے, وہ شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں اپنے عقیدے میں, اپنے دین میں, کتاب و سنت میں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سنت میں. اور یہ جو حقیقت بدعت ہے جو اس طریقے سے امت اسلامیہ میں یہ منتشر ہوئی, عام ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ کے فضل و کرم سے کوئی بدعت نہیں ایجاد ہوتی الا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاص ایسے بندے, اپنے پیاروں میں سے, اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے, اور ان کے لیے یعنی یہ معاملہ آسان کر دیتا ہے جو ان بدعات کو دفع کر دیتے ہیں, ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مدلول ہے, ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں. اور دین کی حفاظت اس قرآن کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے, اور صحیح عقیدہ کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اس ذکر قرآن مجید کی حفاظت سے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہی مقتضا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور یہ رسالت جو ہے ہمیشہ تک رہنی ہے, کوئی رسول آئے گا نہیں, رسالت باقی رہے گی, رسول نہیں آئے گا, لیکن رسالت تا قیامت باقی رہے گی, یہ حقیقت ہے. اب رسول بھی نہیں آئے گا, رسالت بھی تا قیامت باقی رہے گی, اگر بدعت بدعت بھی ایجاد کرتے رہیں گے تو بدعت کو قمع کیسے کیا جائے گا؟ کون ہوں گے؟ اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دین محفوظ رہے گا, قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے قرآن کی حفاظت کا. جب دین محفوظ رہے گا, قرآن مجید محفوظ رہے گا, سنت محفوظ رہے گی, رسول کوئی آئے گا نہیں, بدعات کہ ایجاد بھی ہوگی، بدعت بھی آئیں گی، بدعتیں بھی ہوں گی، تو بدعت کو قمع کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جن اللہ تعالیٰ توفیق تک جی کا ذکر شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے پیاروں بندوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو قرآن و سنت پر صحیح عمل کر کے اور اس کا صحیح پرچار کر کے آگے بڑھتے رہیں گے. اور سب سے بڑا معاملہ جو ہے خصوص طور پر شیخ صاحب فرمان سعودی عرب کے تعلق سے کہ لوگوں کے جو تیر ہیں اسی ملک کی طرف ہیں، ان کی نگاہیں اسی ملک کی طرف ہیں، کیونکہ توحید کا قلعہ ہے توحید و سنت کا الحمدللہ. تو یہی شیخ صاحب یعنی نصیحت کرتے ہیں، احرصوا علی العلم، علم کو لازم پکڑو، اور جب تک ہم اپنے علم سے اپنا مزین نہیں کریں گے، اپنا صحیح اصلہ جو ہے علم اور عمل صالح کی بنیاد پر نہیں کریں، کتاب و سنت کی اساس پر، تو عن قریب ہمارے سے وہی ہوگا جو دیگر مسلمان ممالک میں ہوا ہے، فسادات بڑے ہیں. جب بھی علم کی کمی ہوئی ہے، توحید و سنت میں خلل پڑا ہے، تو یہ بدعت کہ بدعت تقویت میں بدعت کا انتشار ہوا ہے اور پھیلی معاشرے میں، اور معاشرہ تباہ ہوا ہے. تو اس لیے دشمنان اسلام کے سارے جو ہے نا تیر اسی ملک کی طرف ہیں، تو اور صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علم اور عمل صالح سے توحید سنت کے اساس پر اپنے صحیح عقیدہ کو مضبوط کرتے ہوئے، اس پہ صحیح عمل کرتے ہوئے، اور صرف دعوت دیتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ العصر میں، اس پہ عمل کرتا رہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں تاکہ تم اپنے دین کے امر میں بینت پر ہو، اور اپنی زبانوں سے اپنے قلموں سے اللہ کے دشمنوں کی جہاد کرنے کے قابل رہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بدعت جب منتشر ہوئی ہیں صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، وہ اس وقت باتوں بحث نہیں کیا کرتے تھے آپس میں، کیونکہ کتاب اور سنت کے ظاہر کو لیتے تھے، جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور فطرت کے مطابق ان کو قبول بھی کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، ان کی فطرت بالکل صاف تھی اور پاک تھی، فطرت سے سلیمہ تھی. لیکن جب اہل بدعت آئے، وہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی ہیں، کیونکہ اور اس کی تین وجوہات ہیں، بدعت کیسے وجود میں آتی ہے، بدعتی کیونکہ بدعت یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر رہا ہے. تو تین وجوہات، بڑی وجوہات بدعت کی وجود کی نوٹ کر لیں. سب سے پہلے اما لقلت علمہم، یا تو کب علمی کی وجہ سے علم کم ہے، انہیں سمجھا کہ ان کی جہالت جو ہے وہ علم ہے، اس پہ عمل کر بیٹھے، قلت علم. دوسری اول قصور فہمہم، علم تو ہے لیکن فہم میں قصور ہے، خلل ہے، صحیح سمجھ نہیں سکے، سمجھ میں قصور اور خلل ہے. تیسرا اول سوء قصد بدنیتی، نعوذ باللہ. اور جب تینوں مل جائیں تو پھر تباہی ہے واللہ، جب تینوں کسی شخص میں یا کسی گروہ میں مل جائیں تو واللہ تباہی ہے، قلت علم ہو اور قصور فہم ہو اور پھر اس کے ساتھ بدنیتی بھی ہو، نعوذ باللہ، سوء قصد ہو، تو پھر فساد برپا ہو جائے، نعوذ باللہ. تو اس سے ایسا فرماتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں فساد برپا کیا ہے ان بدعات سے جو وہ لوگ ایجاد کر کے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ اپنے حکمت سے، اپنے حمد و اللہ تعالیٰ اپنی منت سے اور فضل و کرم سے کوئی بدعت نہیں نکلتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں ان بدعت کا خاتمہ کرتا ہے، اور ان کے جملے میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بدعت کو قمع کرتے آئے ہیں، خاتمہ کرتے آئے ہیں، شیخ حسین بیتم رحمہ اللہ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت النعیم میں ہم سب کو جمع فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو شخص ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سے بہت نفع پہنچے امت کو، اور یہ عقیدہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عقیدہ واسطیہ کی تصنیف کی ہے، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک واسط کے شہر میں رہنے والا جو قاضی ہے، اس نے گزارش کی تھی اور یہ شکایت بھی کی تھی کہ ان کے جو لوگ ہیں اس معاشرے میں بہت سارے بدعات ایجاد کر چکے ہیں، تو ان بدعات کے خاتمے کے لیے آپ ہمیں نصیحت کیجیے اور ایک جو صحیح عقیدہ ہے وہ بیان کیجیے. اور شیخ متم رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں، کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد کہ ایک مجلس میں پورا عقیدہ لکھ دیا، اور انشاءاللہ اگلے درس سے متن شروع کریں گے، اور جو مقدمہ شیخ متم رحمہ اللہ بیان کیے ہیں وہیں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.